اس زمین اور آسمان کے خلق کرنے میں اللہ نے صاحبان عقل کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ صاحبان عقل وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں دن کو بھی رات کو بھی، اور سوتے ہوئے پہلو بدلتے ہوئے بھی۔ اور یہ صاحبان عقل کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ما خلقت هذا باطلا، تو نے اس کائنات کو بے مقصد بے ہدف خلق نہیں فرمایا، یقیناً تمہارا کوئی مقصد تھا۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، منزہ ہے۔ فقنا عذاب النار، اور ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا۔ صلوات پڑھے محمد اللہ۔ کربلا کا میدان تین چیزوں کا مجموعہ تھا۔ ایک وہاں پر معرفت تھی، دوسرا وہاں عقیدہ تھا، تیسرا وہاں پر عمل تھا۔ اور کربلا درس بھی یہی دیتی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ان تین چیزوں کو ڈھال دو۔ آج یا عقیدہ خراب ہے، یا معرفت نہیں ہے، یا اگر عقیدہ صحیح ہے، معرفت ہے لیکن عمل کی کمی ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں اس انسان کے بدن میں نہیں چلی جاتی، تب تک انسان کربلائی نہیں بن سکتا۔ خدا نے جو آپ کا بدن بنایا، اس کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا۔ علماء فرماتے ہیں پہلا حصہ آپ کا سر ہے، اس سر کا تعلق ہے دماغ سے، اور دماغ کا تعلق ہے معرفت سے۔ دوسرا حصہ آپ کے بدن کا ہے قلب، آپ کا دل، افلا یفقہون، دل کا تعلق ہے عقیدے سے۔ تیسرے آپ کے بدن کا جو حصہ ہے وہ ہے آپ کے اعضاء اور جوارح، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کے قدم، آپ کے اعضاء نکاح، ان کو کہتے ہیں اعضاء و جوارح، ان کا تعلق ہے عمل سے۔ یعنی عقیدے اور عمل اور معرفت کو انسان کو اپنے بدن میں ڈھالنا ہے، اپنے دماغ سے معرفت حاصل کرنی ہے، سوچ سوچ کر۔ کہ قرآن میں 517 آیتیں، 513 آیتیں فقہی ہیں، جن سے آپ کی مکمل شریعت بنتی ہے، اور 517 آیتیں عقل کی دعوت کی ہیں کہ افلا یتدبرون، افلا یعقلون، لہم قلوب لا یفقہون، لہم آذان لا یسمعون۔ یعنی شریعت کی آیتوں سے زیادہ عقل کی آیتیں ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ شریعت تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک عقل کامل نہیں ہوتی۔ جب تک انسان معرفت حاصل نہیں کرتا، تب تک شریعت کا کوئی حکم سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پہلے عقل کو بنانا ہے، عقل کے ذریعے سے معرفت حاصل کرنی ہے، معرفت کے بعد عقیدہ بنانا ہے، عقیدے کے بعد عمل کے میدان میں اترنا ہے۔ جناب عباس کا لقب ہے باوفا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے مولا نے وفا کس کے ساتھ کی؟ باوفا کا کس کے ساتھ وفا کی؟ علماء فرماتے ہیں اپنے امام زمانہ کے ساتھ وفا کی۔ جو اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفا کرتا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ کربلا کا میدان کسی کو حر بنانا چاہتا ہے، کسی کو عباس بنانا چاہتا ہے، کسی کو زینب بنانا چاہتا ہے۔ وہاں پر ہر کسی نے اپنا کردار نبھایا۔ 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر 96 سال کے سعید تک، یعنی وہاں پر عمر کا کوئی تقاضا نہیں۔ فرمایا کربلا کی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جس کا سب سے چھوٹا فوجی 6 مہینے کا ہے، سب سے بڑا فوجی 90 سال کے اوپر ہے۔ یعنی یہاں پر عمر کی قید نہیں ہے، یہاں پر اگر قید ہے تو معرفت کی ہے، عقیدے کی ہے، اور عمل کی ہے۔ سب آپ پر محمد والے۔ ابھی عقیدہ کیسے بنے گا؟ فرمایا سوچنے سے، تفکر کرنے سے، فکر کرنے سے۔ یہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا۔ 2 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، ایک وہ جو صبح کو اٹھے، آفس گئے، کام سے واپس آئے، پھر سو گئے۔ لیکن فرمایا دوسرا گروہ اور ہے، جو صبح کو اٹھتا ہے تو آسمان میں فکر کرتا ہے، رات کو سوتا ہے تو رات میں فکر کرتا ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ خدا نے تیرا وجود کیسے بنایا ہے؟ مکارم الاخلاق پڑھیے، اس میں نبی خدا بھی فرماتے ہیں، فرمایا تو دنیا کے مکمل اجزاء سے غذا کھاتا ہے، کھانا حاصل کرتا ہے۔ یہ لقمہ جب تمہارے منہ میں جاتا ہے، کیا تو نے کبھی سوچا جب یہ پیٹ میں اترتا ہے، مختلف گوشت کے قسم ہے تمہارے پیٹ کے اندر۔ ایک گوشت وہ ہے جس سے ہاتھ ہے، ایک گوشت وہ ہے جس سے آنکھ بنی، ایک گوشت وہ ہے جس سے جگر بنا، جس سے پھیپھڑے بنے، جس سے دل بنا، جس سے انتڑیاں بنی، یہ بھی آپ کا گوشت ہے۔ فرمایا یہ لقمہ جو پیٹ میں جاتا ہے، یہ اندر کون سا سسٹم ہے جو اس لقمے کو بتاتا ہے کہ کس کو جگر میں جانا ہے، کس کو پھیپھڑوں کا حصہ بننا ہے، کس کو دل کا حصہ بننا ہے، کس کو گوشت کا حصہ بننا ہے؟ کہ مولا فرماتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا انسان ہے، رفیق عالم الاکبر، لیکن تمہارے وجود میں ایک بڑا عالم ہے، اسی عالم کو سوچے تو خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اندر سسٹم چل رہا ہے، ہم دن رات چل رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے کہ ایران کے عالم دین فرماتے ہیں جب میں بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں گیا، تو یہ جو انسان پیشاب کرتا ہے ایک اللہ کا سسٹم بنایا ہوا ہے، ایزلی انسان روزانہ کھاتا ہے، پیتا ہے، نکالتا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، ان کا پیشاب بند ہو گیا، مثانے خراب ہو گئے، ہاسپٹل والوں نے کہا کہ ہم آپ کو کسی مشین کے ساتھ لگانی پڑے گی، جو مشین یہ سسٹم پیشاب کا خالی کرے گی، پانی آپ کے بدن سے نکالے گی۔ کا ایک ہفتہ میں ہاسپٹل میں رہا، لاکھوں خرچ ہوئے، جب یہ سسٹم میرا صحیح ہو گیا، جب گھر آیا تو مصلی عبادت پر بیٹھ کر سوچنے لگا، اے خدا جب مشین سے یہ کام کروائیں تو لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن تو نے مفت میں روزانہ یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، مفت میں نعمت عطا کی ہے، لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں۔ معصوم فرماتا اگر اپنے اندر سوچ، میرے چھٹے امام فرماتا انسان، کیا تو نے کبھی سوچا کہ خدا نے تمہاری زبان پر بال کیوں نہیں دیے؟ آپ کے بدن کے ہر حصے میں اگر کاٹا جائے درد ہوتا ہے، لیکن خدا کی قدرت بڑی عجیب ہے، بالوں کو ہمیشہ انسان کو کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں احساس نہیں رکھا، کیونکہ بالوں کو کاٹنا ہے، اس میں خدا نے کوئی فیلنگ نہیں رکھی، احساس نہیں رکھا۔ ناخن انسان کو کاٹنے ہیں، مستحب ہے، ناخن کے کاٹنے میں کوئی فیلنگ نہیں رکھی، مطلب یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کو کاٹنا ہے، مستحب ہے، معصوم نے اس میں اللہ نے فیلنگ نہیں رکھی، لیکن جن چیزوں کو کاٹنا نہیں ان میں فیلنگ رکھی گئی۔ فرمایا تمہاری زبان پر بال نہیں دیے، کیونکہ بال دیتا خدا تو کبھی تو ذائقے کو محسوس نہ کر سکتا۔ آنکھوں کا پانی نمکین رکھا، منہ کا پانی میٹھا رکھا، اگر منہ کا پانی نمکین ہوتا تیرا منہ خشک ہو جاتا، اگر آنکھوں کا پانی میٹھا ہوتا تیری آنکھیں خشک ہو جاتی۔ کیا کبھی جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تو نے یہ سوچا خدا نے مجھے منہ یہاں پر کیوں دیا، میری پیشانی پر کیوں نہیں دیا؟ معصوم فرماتے خدا نے منہ اس لیے نیچے دیا، اگر پیشانی پر دیتا تو کھانے کے لیے اپنی پیشانی جھکاتا، حیوانوں کی طرح کھانا کھاتا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا اللہ نے عقل کی نعمت تو دی، لیکن 15 سال کے بعد کیوں؟ اگر خدا انسان کو پیدا ہوتے ہی عاقل بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ معصوم نے کہا یہ بھی خدا کی نعمت ہے کہ پیدا ہوتے ہی تجھے عقل مند نہیں بنایا۔ کہا کیوں؟ کہا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے بستر کو خراب کر دیتا ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں ہوتی، ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، جب بھی جس حال میں ہو، بھری محفل میں ہو، اسکول میں ہو، یا گھر میں ہو، امام بارگاہ میں ہو، بچے کوئی پتہ ہی نہیں لگتا، اپنے کپڑے خراب کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر کوئی بڑا انسان یہ کام کرے کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی انکساری ہوگی اگر انسان بڑا ہو اور اپنے کپڑے خراب کر دے۔ فرمایا شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسے عقل دی ہے۔ اگر بچے کو عقل دیتا تو بچہ عاجز ہے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، یا ماں کا محتاج ہے یا باپ کا محتاج ہے، کبھی اپنے کپڑے خراب کرتا ہے۔ اگر خدا اسے عقل دیتا تو یہ شرمندگی میں مر جاتا، تو خدا نے اسے عقل نہیں دی تاکہ یہ بچہ شرمندہ نہ ہو، تاکہ عاجزی اور انکساری کا احساس نہ کرے۔ رفتہ رفتہ جیسے بدن میں طاقت آتی گئی، خدا نے بھی اسے عقل عطا کرنا شروع کر دی۔
فرمایا یہ خدا کی نعمت ہے. اگر انہی نعمتوں پہ انسان سوچے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو انسان اپنے وجود میں سوچتا ہے، سوچنے پر اتنی تاکید کیوں کی گئی؟ کیونکہ سوچنے سے معرفت کا تعلق ہے، سوچنے کے بعد ہی عمل آتا ہے، سوچنے کے بعد ہی انسان کا عقیدہ بنتا ہے. اگر ابتداء خلقت کو دیکھا جائے، جناب آدم کو دیکھا جائے، کہ وہاں پر بھی جس انسان نے اور جس موجود نے سب سے پہلے اطاعت کی یا مخالفت کی، اس کا تعلق بھی فکر سے ہے، عقل سے ہے. کہ شیطان نے جب حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، معصوم فرماتے ہیں اس نے بڑی عبادتیں کی تھیں، اللہ کو بڑے سجدے کیے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا، یہ ذکر خدا تو کر رہا تھا لیکن فکر خدا نہیں کر رہا تھا. اگر فکر کرتا کبھی شیطان شیطان نہ بنتا. فرمایا اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرنا، جو بے فکر عبادتیں ہیں وہ کسی کام کی نہیں. حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا، خدایا وہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑی عبادتیں کرتا ہے. آواز آئی، موسیٰ ثواب ہم عبادت کی وجہ سے نہیں دیتے، عقل کی وجہ سے دیتے ہیں. اگر کسی کی عقل بلند ہے، دو رکعت نماز پڑھتا ہے، جنتی بن سکتا ہے. لیکن اگر کسی کی عقل کم ہے، ہزار رکعت بھی پڑھے کوئی فائدہ نہیں. خوارج نے کتنی نمازیں پڑھی، حافظ قرآن، ماتھوں پر سجدوں کے نشان. کہ مولا علی فرماتے، ابن عباس، زندگی میں علی نے بہتوں کو واصل جہنم کیا، لیکن اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا خوارج کو مارنے پر علی کو دکھ ہو رہا ہے. کیونکہ حافظ قرآن ہیں، تارک الصلاۃ نہیں ہیں، نمازی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عابد ہیں، لیکن عقل سے عاری ہیں. فرمایا عقل کا عاری مسلمان، جس نے انسان کو بڑا اور اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا. حضرت موسیٰ نے کہا، خدایا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا مقام جنت میں کیا ہے، جو اتنا عابد ہے، دن رات نمازیں پڑھ رہا ہے. خدا نے مقام دکھایا، جنت کے کسی کونے میں چھوٹی سی جگہ تھی. موسیٰ پریشان ہو گئے، خدایا اتنا بڑا عابد، اتنا چھوٹا مقام. کہ موسیٰ جا کر اس سے مل لے، تجھے پتا چل جائے گا اس کی عقل کتنی ہے. موسیٰ جب ملنے گئے، فرمایا ہم سامنے بیٹھے، صاحب نے نماز ختم کی، اب بات کرنا چاہتے تھے، دوبارہ اللہ اکبر، پھر نماز ختم کی، بات کرنا چاہا، پھر کہا اللہ اکبر، پھر بات کرنا کہا، پھر کہا اللہ اکبر. کا بڑی دیر انتظار کیا، اس کی نماز آخر میں ختم ہوئی. حضرت موسیٰ نے سلام کیا، جواب ملا، کہا قبلہ یہ بتائیے حالات کیسے گزر رہے ہیں. کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کہا کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ ہو تو بیان کیجئے. کہا نہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں، لیکن ایک بات کا بڑا دکھ ہے. کہا کون سی بات؟ کہا اتنے بڑے گھنے سر سبز جنگل میں رہ رہا ہوں، اتنے درخت، اتنے پودے، اتنی پتیاں، کیا ہوتا خدا اپنے گدھے کو بھیج دیتا، اس ہری ہری کھیتوں سے وہ کھاتا، سیراب ہوتا، یہ اتنی کھیتیں اسراف نہ کی جاتی. حضرت موسیٰ نے کہا عابد تو ہے لیکن بے عقل ہے. عابد تو ہے لیکن بے عقل ہے، بے عقل شیعہ، بے عقل مسلمان. خالی خشک مقدس اسلامی بننا یہ کسی کام کا نہیں ہے. فرمایا عقل مند بنو، صرف واجب نماز بھی پڑھو تو خدا بڑا درجہ دیتا ہے. اس لیے امام، میرے چھٹے امام نے فرمایا نا، جو دو رکعت نماز معرفت اور حضور کے ساتھ پڑھتا ہے، وجب علیہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. جنت واجب ہوتی ہے دو رکعت نماز پر، کیونکہ وہ عقل کی نماز ہے، وہ فکر کی نماز ہے. شیطان شیطان کیوں بنا؟ کیونکہ ذکر کر رہا تھا مگر فکر نہیں کر رہا تھا. تو خدا نے شیطان سے سوال کیا، شیطان ما منعک، تجھے کس نے منع کیا آدم کو سجدہ نہ کرنے سے؟ تو شیطان نے کہا، پروردگارہ تو نے تو منع نہیں کیا، میں نے خود نہیں کیا. کہ بھائی کیوں نہیں کیا؟ کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے خدا، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس نے مٹی سے بنایا، آگ ہے مٹی سے افضل، لہذا میں افضل ہوں، مفضول کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کی آواز ہے، شیطان، اے ابلیس، میں تیرا خدا ہوں اور عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوں، میں کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اگر تو افضل ہوتا، میں کبھی تجھے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے نہ کہتا. کہ آگ کیوں افضل ہے؟ کہ آگ کو پھینکو اوپر جاتی ہے، مٹی کو پھینکو نیچے آتی ہے. اللہ کی آواز ہے، شیطان، کیا تجھے پتا نہیں میں نے آگ کو کس چیز سے بنایا ہے؟ میں نے آگ کو بنایا درخت سے، درخت بنا کس سے؟ زمین سے، مٹی سے. فرمایا مٹی سے بن کر مٹی کے مقابلے میں جا رہا ہے، تراب سے بن کر تراب کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو علماء فرماتے ہیں جو تراب کے مقابلے میں گیا وہ شیطان بن گیا. اب تصور کرو جو تراب کے مقابلے میں جائے گا وہ کیا بنے گا. شیطان گیا تھا تراب کے مقابلے میں. اب میں ایک سوال کروں گا خدا سے، پروردگارا شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا، تو نے رجیم بنا دیا، ملعون بنا دیا، اپنی دربار سے نکال دیا، لیکن میرا سوال یہ ہے خدا ہم نے تیرے ہزاروں سجدے چھوڑے ہوئے، ہم نے تیرے ہزاروں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی توبہ کے طلبگار ہیں، پھر بھی مدد کے طلبگار ہیں، تو ہمیں تو بخش سکتا ہے اور بار بار کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ میں تمہیں بخشوں گا. میرا سوال یہ خدا شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا تھا تو اسے بھی بخش دیتا؟ اللہ کی آواز کیا آئے گی؟ آواز آئے گی اگر شیطان نے مجھے سجدہ نہ کیا ہوتا میں بخش دیتا، لیکن شیطان نے غلطی یہ کی تھی کہ مجھے سجدہ کر کر میرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہ کیا. اور اگر میں آج شیطان کو چھوڑ دوں اور کل اگر کوئی میرے بنائے ہوئے کو نہ مانے تو مجھے اسے بھی چھوڑنا پڑے گا. نہ میں شیطان کو چھوڑوں گا نہ کل اس کو چھوڑوں گا جو میرے بنائے ہوئے کو نہ مانے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. واحد آپ کا مذہب ہے، مذہب شیعہ، جس میں شرط عدل ہے، ہم عدل کے ماننے والے ہیں، یعنی خدا کبھی ظلم نہیں کرتا. اس کائنات میں ہر چیز کو اس جگہ پہ رکھا جہاں پہ رکھنی چاہیے تھی، ہر چیز کو اس مقام پہ رکھا، اسے وہی عزت دی جو اس کا مقام تھا. کہ مولا علی سے پوچھا گیا مولا عدل کی تعریف کیا ہے، امام نے فرمایا ہر چیز کو وہاں رکھنا جو اس کے لائق ہو. مثال کے طور میں سر پہ امامہ ہے، اس کا مقام ہے سر، اگر میں اپنے پاؤں میں رکھوں یہ عدل نہیں ہے. جوتی کا مقام ہے پاؤں، لیکن اگر میں جوتیوں کو سر پہ رکھوں یہ ظلم ہے سر کے ساتھ، اور ظلم ہے امامے کے ساتھ اگر پاؤں میں آئے. امام نے فرمایا خدا عادل ہے، کبھی اپنے بندے پہ ظلم نہیں کرتا، یہاں تک کہ شیطان پر بھی ظلم نہیں کرتا. اور قرآن کی آیت سن لیجئے، خدا کہتا ہے اے مسلمانوں اگر شادیاں کرنا چاہتے ہو، کوئی خاتون پسند آ گئی تو شادی کر سکتے ہو، مسنا وثلاث ورباع، دو تین چار، لیکن آخر میں شرط لگا دی وَإِن لَمْ تَعْدِلُوا، اگر یہ خوف ہے کہ عادل نہ کر سکو، فَوَاحِدَةً، تو ایک کافی ہے. عادل کرنا بڑا مشکل ہے. ایک شخص مولا کے پاس ہے، مولا میں شادی کرنا چاہتا ہوں دوسری. امام نے کہا عادل کر پاؤ گے؟ کہاں مولا، کہ کیسے عادل کرو گے؟ تو ہاتھ میں سیب تھا، سیب کاٹا، کہا مولا اگر آدھا سیب اسے دوں گا تو آدھا سیب اس کو بھی دوں گا. امام نے فرمایا پھر بھی عدل نہیں ہوا. کہا مولا کیسے؟ کہا اگر اس کو دائیں سے دو گے تو دوسری کو بائیں سے دو گے، اگر اس کو دائیں ہاتھ سے دو گے تو اس کو بائیں ہاتھ سے دو گے، پھر بھی عدل نہ ہوا. عدل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن عزیزوں میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، ہم شاید عدل نہ کر سکیں لیکن سوال یہ ہے کہ مولا علی کا وجود خود عدل ہے، رسول خدا کا وجود خود عدل ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے جب تک جناب ختیجہ تھی نبی نے دوسری شادی نہیں کی، جب تک جناب سیدہ تھی مولا علی نے دوسری شادی نہ کی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا عدل نہیں کر سکتے تھے، یا اس کا مطلب یہ رسول خدا عدل نہیں کر سکتے تھے؟ فرمایا جو جناب زہرا کا حق تھا اگر دوسری آتی کبھی مولا علی وہ حق نہ دے سکتے، لیکن جناب ختیجہ کے جانے کے بعد اور سیدہ کے جانے کے بعد رسول خدا نے بھی شادیاں کی، مولا علی نے بھی شادیاں کی، تو نبی یہ کیا بتانا چاہتے ہیں جناب ختیجہ کے مقام میں کہ ام المسلمین اور ہوتی ہیں، ام المعصومین اور ہوتی ہیں، دونوں کے مقام میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کا برابری نہیں ہو سکتی تھی. ہر چیز کو عدل پہ رکھا گیا. ہم سے آج اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یہ پڑھتے ہیں، جناب سیدہ کے فضائل پڑھتے ہیں، مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں، جناب سیدہ کی شادی ہوئی مولا علی سے، یہ مولا کی فضیلت ہے، اور جناب سیدہ تھی بتول معصومہ، سیدۃ النساء العالمین. قرآن بتاتا ہے کہ ایک اور بتول بھی تھی، وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب مریم، جو معصومہ بھی تھی، جو بتول بھی تھی، جو سیدہ بھی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے ان کی شادی نہیں ہوئی. علماء سے پوچھا گیا جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ خدا کا اصول ہے کیونکہ خدا عادل ہے، معصوم کی شادی معصوم سے کرواتا ہے، معصوم کی شادی معصوم سے کرواتا ہے، اور جناب مریم کے زمانے بیوی کا کوئی کف نہیں تھا، لہذا خدا نے فطرت کے قانون کو تو بدلا مگر عصمت کے قانون کو نہیں بدلا. اور میں اپنے قانون کو نہیں بدلوں گا. لیکن علماء فرماتے ہیں ایک اور وجہ بھی تھی, شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ بی بی تھی بتول جناب مریم, جناب سیدہ بھی تھی بتول. بتول کا ایک بڑا مفہوم ہے تاریخ میں, دو ہی بتول ملتی, ایک جناب سیدہ ایک جناب مریم سلام اللہ علیہا. فرماتے دونوں بتول تھی. بی بی کے ساتھ سیدہ کے ساتھ شادی ہوئی مولا علی کی, اور اگر کوئی جناب مریم سے شادی کرتا تو شرط یہ تھی یا معصوم ہوتا یا نبی ہوتا, اور اگر شادی ہو جاتی تو اس نبی کو علی کو یہ کہنے کا حق تھا کہ یا علی اگر آپ کے گھر میں بتول ہے تو میرے گھر میں بھی بتول ہے. تو خدا نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس میں بھی کوئی علی کی ہمسری کرے. اور ہم نے کیا پڑھا کہ مولا علی کی فضیلت یہ کہ مولا کعبے میں پیدا ہوئے, یہ بھی فرمایا عدل الہی ہے. اور ہم پر اعتراض ہوتا ہے اگر کعبے میں آنا علی کی فضیلت ہے تو نبی کو بھی کعبے میں آنا چاہیے تھا. علماء فرماتے ہیں پوری کائنات میں دو حرم ہیں, ایک حرم اللہ ایک حرم الرسول. نبی کو کعبے میں آنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نبی جہاں پیدا ہو وہ حرم الرسول بن جاتا ہے. نبی آئے اپنے گھر میں وہ بنا حرم الرسول, علی آئے خدا کے گھر میں وہ بنا حرم اللہ, اور جناب سیدہ پیدا ہوئی کس کے گھر میں؟ نبی کے گھر میں, حرم الرسول میں. اب جناب سیدہ سے وہ شادی کرے یا حرم الرسول میں آیا ہو یا بی بی سے افضل ہو یا بی بی جیسا ہو, کیوں؟ کیونکہ اگر کل بی بی کی شادی ہوتی ہے تو بی بی یہ کہتی میں رسول کے گھر میں آئی ہوں, تو مولا علی کو بھی یہ کہنے کا حق تھا اگر آپ رسول کے گھر میں آئی ہیں تو میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں. ہر چیز کو عدل کی بنیاد پہ تقسیم کیا گیا. یہ فضائل اہل بیت جتنے آپ سنتے ہیں, مقام اہل بیت جتنا آپ سنتے ہیں, خدا نے اسی طرح نہیں بنا دیا. انشاءاللہ کبھی کسی اور مجلس میں مولا علی کی ولادت سے کچھ نکات نکالیں گے کہ ان کی ولادت میں خدا نے کتنی شان رکھی ہے. نہ ان کی ولادت کا, نہ ان کے وجود کا, نہ ان کے مقام کا, نہ ان کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن معرفت ہونی چاہیے. حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ عبدی اتعنی اجعلک مثلی, اے میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. سوال یہ, خدا کوئی جسم نہیں رکھتا لیکن کہا میرے بندے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اس کا جواب مولا علی بتاتے ہیں. مولا بتاتے ہیں کہ جب مولا سے پوچھا گیا مولا سلمان کا اتنا مقام کیسے بڑھا کہ آپ نے کہا سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے. خدا وہاں پر کہہ رہا میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا, اور مولا کہہ رہے سلمان اہل بیت میں سے ہے. اس کی وجہ ایک ہے کہ مولا فرماتے ہیں سلمان نے پوری زندگی کبھی اپنی خواہش نہیں رکھی, ہمیشہ وہی کیا جو علی کی خواہش تھی, وہیں دیکھا جو مولا کی خواہش تھی, وہیں اٹھے جا مولا کی خواہش تھی, قدم وہیں بڑھائے جا مولا کی خواہش تھی. فرمایا جب اپنی خواہشوں کو علی کی خواہش میں بدلو گے تو اہل بیت میں سے بن جاؤ گے. جب اپنے عمل کو خدا کے عمل سے ملا دو گے, مطلب آنکھیں وہاں دیکھیں جہاں مولا کہیں. ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں سخت ضرورت ہے جناب عباس کے کردار کو اپنانے کی, با وفا بننے کی. اگر با وفا بننا چاہتے ہیں, ایک وہ مسلمان ہے جو صرف گھر میں علم لگاتا ہے, لیکن ایک وہ ہے جو علم بھی لگاتا ہے اور عباس کی طرح وفا بھی کرتا ہے. ایک وہ خاتون ہے جو صرف جناب زینب کے مصائب پہ روتی ہے, لیکن ایک وہ خاتون ہے جو بی بی کے مصائب پر بھی روتی ہے اور بی بی کے کردار پر بھی عمل کرتی ہے. دو طرح کے شیعہ پائے جاتے ہیں, ایک وہ ہیں جو صرف یا حسین کہتے ہیں, ایک وہ ہیں جو امام کو کہتے ہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ظہور کیجئے, لیکن یہ کہنے کے بعد جب باہر جاتے ہیں مکمل ان کا کردار اہل بیت کے فرامین سے الگ ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں نہیں, اگر میرا شیعہ بننا ہے توقیات امام زمانہ شیخ مفید کی پڑھیے. ایک عجیب جملہ میں نے پڑھا امام کا, امام فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں جو صبح کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے گم ہو جائیں, اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے ظاہر ہو جائیں. اتنی دقت, جب امام کے دو چاہنے والے وقت ملا کے امام سے جا کر ملے, دیکھیے یہ عمل کا صدقہ ہے. راستے میں جانے لگے, گھنی کھیت تھی گندم کی, ان دونوں میں سے ایک نے گندم کا دانہ اٹھایا منہ میں ڈالا یہ چیک کرنے کے لیے گندم پک چکی ہے یا نہیں پکی. چیک کرنے کے بعد پھینک دیا. جب امام کے خیمے تک پہنچے ایک تو اندر گیا لیکن دوسرے کو روک دیا گیا. اس نے پوچھا مولا مجھے اندر کیوں نہیں آنے دے رہے؟ امام کی اندر سے آواز، مولا نے بلند آواز میں کہا کہ وہ ہماری زیارت نہیں کر سکتا جو بغیر اجازت کے کسی کھیت سے ایک گندم کا دانہ اٹھائے اور منہ میں ڈالے اور پھینک دے. وہ یہ لیاقت نہیں رکھتا اپنے مولا کی زیارت کرے. کردار بنانے سے امام کی زیارت ہوتی ہے. میں مختلف مجالس میں کہہ چکا ہوں کہ جب علی ابن مہدیار امام کی زیارت کو جاتے ہیں، 40 سال حج پہ گیا، حج ایک واجب تھا، لیکن جب حج کر رہا تھا ایک مرتبہ رو رو کے کہہ رہا تھا، یبن زہرا کہاں ہو؟ مولا 40 سال سے آپ کی زیارت کی تمنا رکھتا ہوں. ایک شخص آیا کہ علی ابن مہدیار اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں جو پردہ حجاب میں ہے. آواز آئی یہ مت کہو کہ وہ پردہ حجاب میں ہے، تمہاری آنکھوں پر پردے لگے ہیں. جب امام سے ملنے جاتا ہے کہتا مولا 40 سال میں آپ کے لیے آئے، امام نے کہا یہ مت کہو، تو 40 سال آیا، میں 40 سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا. کہا مولا پھر زیارت کیوں نہیں ہو رہی؟ امام نے فرمایا اپنے قالب کو پاک کرو، یہ عقیدہ جو اس میں رہتا ہے، عمل جو اعضاء میں رہتے ہیں، امام نے کہا ان کو پاک کرو تو ہماری زیارت ہو جائے گی. کچھ وہ ہیں جو امام کے پیچھے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جن کے دروازے پر خود امام آتے ہیں. فرمایا اپنا عمل ایسا بنا، اپنا کردار ایسا بنا، ہم خود آئیں گے اپنی زیارت کروانے کے لیے. کہا مولا میں نے کون سا عمل کیا تھا؟ امام نے کہا تو نے اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ قطع رحم کیا تھا، چھوٹی سی ناراضگی تھی، تو مہینے گزر گئے اپنے بھائی سے ملنے نہیں گیا. امام نے فرمایا جو شیعہ قطع رحم کرتا ہے، کسی مومن کا بغض اور نفرت اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ امام کی زیارت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دل میں نجاست ہے. اور جس دل میں نجاست ہے، امام فرماتے ہیں وہ دل ہماری زیارت سے محروم رہتا ہے. رضب علی خیات ایک درزی ہے، آج یہ سمجھا جاتا ہے عالم بن جائیں، نمازی بن جائیں، پتہ نہیں اتنی عبادتیں کرے تو امام کے قریب ہو جائیں. امام نے فرمایا نہیں، درزی ہے، عام سا درزی ہے، لیکن معرفت تھی اس کے دل میں، خوف خدا تھا، شوق خدا تھا، تب جا کر امام. اور یہ مقام تھا جب نماز پڑھتے تھے شیخ رجب علی خیات، تو نماز کے آخری 3 سلام، السلام علیکم نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آخری سلام جو پڑھتا تھا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. علماء فرماتے یہ آخری سلام تیرے امام کو سلام ہے، یہ آخری سلام امام زمانہ کا سلام ہے. فرمایا شیخ رجب علی خیات جب آخری سلام پڑھتا تھا تو امام زمانہ اسے جواب دیتے تھے وعلیک السلام. جب بھی نماز پڑھتے تھے مولا کا سلام سنتے تھے. کیا کیا شیخ رجب علی خیات نے؟ علماء فرماتے مختلف اس وجود کے گناہ ہیں، لیکن یہ جو آنکھ کا گناہ ہے، شیطان، مولا علی فرماتے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ شیطان تیر و تبر لے کر جا رہا تھا. امام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے چاہنے والوں کی آنکھوں میں تیر لگانے جا رہا ہوں. یہ آنکھ انسان کو شیطان بنا دیتی ہے. ہم نے صرف آنکھ کا گناہ نگاہ حرام سمجھا، لیکن اور بھی گناہ ہیں آنکھ کے. کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ آنکھوں کی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. حرص کا تعلق آنکھ سے آئے، حسد کا تعلق آنکھ سے آئے، نگاہ حرام کا تعلق آنکھ سے آئے. ہم چھوٹے تھے، ایک چھوٹا بچہ کلاس میں پڑھتے تھے، جب اسکول سے نکلے، یہ بچہ جیسے باہر نکلا، ایک بہت ہائی کلاس گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس بچے نے غصے سے گاڑی کو لات ماری اور کہا دیکھو بڑا ہو کر میں ایسی گاڑی دوں گا. حرص اس کے وجود میں آ گیا، پوری زندگی اس کا ہدف بن گیا ایک گاڑی میں. آپ کسی بڑے گھر میں گئے، کسی بڑے بنگلے میں گئے، آپ کے اندر حرص پیدا ہوا کہ میں بھی ایسا بڑا گھر لوں، میں بھی ایسی بڑی گاڑی لوں، کس کا بڑا مقام دیکھا، آپ نے کہا یہ بھی مقام مجھے حاصل کرنا ہے. معصوم فرماتے یہ حرص نگاہ سے پیدا ہوتا ہے. پوری زندگی 60 سال زندگی گزر جاتی ہے صرف اسی میں کہ بینک بیلنس کے 0 کس طرح بڑھانے ہیں، بڑا گھر کس طرح لینا ہے، بڑی گاڑی کس طرح لینی ہے، یہ مقام کس طرح حاصل کرنا ہے. فرمایا یہ آنکھ کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، وہ تعلقات جن کا تعلق آخرت سے نہیں ہے. کہ مولا فرماتے یہ لوگ کب بیدار ہوگے؟ فرمایا جب ان کی پیٹ قبر سے لگے گی، جب ان کی نگاہ ملک الموت سے پڑے گی. فرمایا جب ایک موت کی ٹھوکر لگے گی اس وقت پتا چلے گا نہ گاڑی کام آئی، نہ گھر کام آیا، نہ پیسہ کام آیا، اگر کوئی چیز کام آئی تو اطاعت خدا کام آئی، اگر کوئی چیز کام آئی تو اطاعت امام زمانہ کام آئی. اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ نگاہ سے ہے. حرص، آیت الانصاری فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے، اکثر خواتین میں یہ نگاہ کا حرص بہت ہے، کسی خاتون کی جولری دیکھ لی، کسی کا پیسہ دیکھ لیا، کسی صاحب کی گاڑی دیکھ لی، اب شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا، مجھے بڑا گھر چاہیے، مجھے بڑی گھڑی چاہیے، مجھے اچھی جولری چاہیے. آیت اللہ انصاری وقت کے بہت بڑے مجتہد فرماتے ہیں میری بیوی نے کسی گھر میں کسی خاتون کے جا کر سونے کے کنگن دیکھ لیے، آگئی میرے پاس انصاری، مجھے بھی کنگن چاہیے۔ آیت اللہ انصاری، آیت اللہ مراشی نجفی، آیت اللہ العثمان بہجت، یہ چند مراجی ایسے تھے جنہوں نے پوری زندگی میں مال امام سے ایک روپیہ خرچ نہیں کیا۔ آغا انصاری جوراب سیتے تھے، آیت اللہ مرعشی نجفی کی سبزی کی دکان تھی، آیت اللہ بہجت کے پاس اپنی ٹیکسی تھی، یہ کرائے پہ چلتی تھی، سبزی کا دکان چلتا تھا، وہ جوراب بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ تین مراجی ایسے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا سردی کا موسم ایک دو مہینے میں آنے والا ہے، میں نے بھی جوراب سی لیے ہیں، جورابے بیچوں گا، پیسے آئیں گے ہم آپ کو لے کر دیں گے۔ بیوی نے ضد کہا نہیں، ایک ہفتے میں شادی ہے، فلاں کی شادی پہ جانا ہے، مجھے تو کنگن چاہیے۔ قبلہ صاحب فرماتے ہیں سمجھایا لیکن سمجھ نہیں گئی۔ اب بیوی بھی تھی مشتہد کی، تو یقیناً تھوڑا بہت شریعت سے آگاہ ہو گئی، انہوں نے قبلہ صاحب میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں اس پہ عمل کیجئے۔ کہ کون سا مشورہ؟ کہ فلاں آپ کی کوٹھی میں اتنا مال امام پڑا ہوا ہے کروڑوں کی تعداد، وہاں سے قرض اٹھائیے، جب جوراب بیچ لیں اپنے پیسے رکھ لیجئے۔ قبلہ صاحب کہتے ہیں میں پھنس گیا، بات تو صحیح کہہ رہی تھی، تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرماتے میں باہر نکلا اپنی کوٹھی کی جانب، جیسے وہاں میں نے قدم رکھا ایک مرتبہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا اے انصاری، جو تمہاری بیوی ایک مال دنیا کی وجہ سے ایک مہینہ صبر نہیں کر سکتی، کیا پتا تو یہاں سے مال امام اٹھائے اور کل تو مر جائے، کیا تیری بیوی واپس پیسے رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ کہ میں اپنی قبر کیوں خراب کروں جو اتنا صبر نہیں کر سکتی، کہ میں اپنی بیوی کو خود سے زیادہ جانتا ہوں، وہ نہیں رکھے گی۔ باہر آیا، کہ بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن امام زمانہ ناراض نہ ہوں۔ بیٹا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، بھائی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن وقت کا امام ناراض نہ ہو۔ کہتا رات کو سو گیا، صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، ایک میرا شاگرد آیا کہ قبلہ صاحب میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کہ کیا دیکھا؟ کہ خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں شیطان ہے، اس کے ہاتھ میں باریک باریک رسیاں ہیں، وہ لوگوں کو کھینچتا ہوا آگے لے جا رہا ہے، لیکن ایک رسی ہے جو بہت موٹی ہے، وہ آپ کی گردن میں بندھی ہے، آپ کو کھینچ کر تو لے گیا لیکن آدھے راستے میں رسی چھوڑا کر آپ بھاگ گئے۔ کہ تو نے سچ خواب دیکھا ہے، مجھے لے تو جا رہا تھا لیکن میں متوجہ ہو گیا اپنے نفس کی طرف۔ یہ حرص جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ نگاہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا عمل، علماء فرماتے ہیں حسد، کہ مومن مومن سے جلتا ہے، کسی کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا، اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا، ایک مولوی دوسرے مولوی کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا، ایک انجمن دوسری انجمن کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتی، ایک تنظیم دوسری تنظیم کی ترقی کو نہیں۔ یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ نگاہ حسد سے پیدا ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا حاسد کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دیکھنا ہے کہ میرے دل میں حسد یا نہیں ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیے میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا کلیگ جو ترقی کر رہا ہے، آپ کے دل میں کون سا احساس آ رہا ہے؟ کیا اس کے لیے دعا نکل رہی ہے یا حسد پیدا ہو رہا ہے؟ علماء میں اور خواتین میں بڑا حسد ہوتا ہے۔ علماء تو نہیں، عالم تو نہیں کہہ رہا، لیکن مولوی کہہ دوں، یہ حسد کی بیماری، کیونکہ جن چیزوں میں زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، جن مراکز میں زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، وہاں پہ حسد پایا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس کا تعلق بھی نگاہ سے ہے۔ تیسرا گناہ فرمایا وہ ہے نگاہ حرام، کہ مولا علی فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ پہ آگ کے انگارے کو رکھنا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں قبلہ میں کیسے پتا چلے ہم نیک ہیں؟ میں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، موبائل نکالو پتا چل جائے گا۔ آج ہر مومن کی موبائل سے پتا لگ سکتا ہے وہ مومن ہے، علی والا ہے یا امیر شام والا ہے، تھوڑی دیر میں پتا چل سکتا ہے، آئی ڈیو کون سے ہیں، پکچر کون سی ہیں، کانٹیکٹ کون سے ہیں، اکاؤنٹ کون سے ہیں۔ آج پیٹرن، پاسورڈ، جتنا موبائل کو بند کیا جاتا ہے پتہ نہیں ملینز پڑے ہوئے ہیں اس میں۔ ہمارے یوروپ کے دوست بتاتے ہیں قبلہ ایک ہمارے بیٹے کو ہم نے گاڑی پہ چڑھایا اور وہ غلطی سے موبائل بھول گیا۔ آپ نے ابھی ایک گھنٹہ نہیں ہوا تو کہ ڈیڈی میری موبائل، کہ بھائی ایک گھنٹے کے بعد لے لیں گے۔ اس نے کہا کہ میں زندہ نہیں رہ سکتا اپنی موبائل کے بغیر، موبائل نہ ہو اس طرح جیسے انسان کا سانس گھٹ رہا ہو۔ آج شیطان جیب میں آ گیا، گھر میں آ گیا۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت تھی، گناہ کرنے کے لیے کچھ قدم آگے جانا پڑتا تھا، لیکن آج یوٹیوب، فیس بک، واٹس اپ، جہاں کھولے انسان گناہ سامنے ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا آخری زمانے میں جو اپنے ایمان کو بچاتا ہے اس کا مقام اصحاب رسول سے بلند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں ایمان کو بچانا بہت ہی مشکل ہے، مخصوصاً نگاہ کو بچانا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. شیخ مفید فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدہ آتی ہیں اور ہاتھ میں دو بچے ہیں. فرماتی شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ. فرماتے میں نیند سے اٹھا رونے لگا, مولا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, میں کیا حسن حسین کو پڑھا سکتا ہوں, میں ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں. کہتے وہی منظر جب اپنے مکتب میں بیٹھا ہوا تھا, ایک سید زادی آئی, ہاتھ میں دو بچے تھے, سید رضی اور سید مرتضیٰ, کہا شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ, میں بیوہ ہوں. فرماتے تعبیر مل گئی, لیکن واقعہ بڑا عجیب ہے. ایک مرتبہ نگاہ حرام ہوتی ہے کسی خاتون کو دیکھ کر, لیکن علماء فرماتے ہیں نابالغ بچہ اگر خوبصورت ہے اس کو بھی لذت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے. یہ احتیاط, یہ تدابیر کرنے کے بعد انسان شیخ مفید بنتا ہے, شیخ طوسی بنتا ہے, بحر العلوم بنتا ہے, مقدس سردویلی بنتا ہے. اس طرح نہیں بنا جاتا. آج میڈیا بورڈ روڈ پہ چلے جائیں جہاں جہاں نگاہ حرام, یہ ملکہ جب تک تقویٰ کا نہیں آتا انسان کو, وہ انسان تب تک گناہ سے نہیں بچ سکتا. شیخ مفید کا واقعہ سنیے, میں نے جب پڑھا میں حیرت میں رہ گیا کہ یہ مقام شیخ مفید کا کیسے بنا جب اتنی تدابیر کی گئی. سید رضی اور سید مرتضیٰ جوان ہوئے, شیخ مفید اپنے شاگردوں میں کنگھی بانٹا کرتے تھے. کنگھی کیوں بانٹی جاتی ہے؟ مستحب ہے نماز کے بعد اپنی داڑھی کو کنگھی کریں. اب جن کی داڑھی ہے وہ کنگھی کریں, نماز کے بعد داڑھی کرے. نبی خدا فرماتے جو نماز کے بعد داڑھی کو کنگھی کرتا ہے خدا اس کے قرضوں کو معاف کر دیتا ہے. عجیب عجیب روایت ہے. فرماتے رسول خدا نماز کے بعد کنگھی کر رہے تھے, کہ یا علی آپ بھی کنگھی کیا کریں. کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کنگھی کرنے سے قرض معاف ہو جاتا ہے. مولا علی گھر گئے, مسلم پہ بیٹھے, نماز پڑھی, کنگھی کرنے لگے. سیدہ نے دیکھا کہ یا علی آج داڑھی کو کنگھی کر رہے ہیں, کہ آپ کے بابا نے کہا ہے کہ داڑھی کو کنگھی کرنے سے قرضے معاف ہو جاتے ہیں. سیدہ نے کہا یا علی آپ کے اوپر بھی کوئی قرض ہے؟ کہ آپ کے اوپر بھی کوئی قرض ہے؟ کہ ہاں سیدہ آپ کا حق مہر ادا نہیں کیا. کہ یا علی میں نے معاف کر دیا. سوال پڑے محمد وآل محمد. اسی وقت سیدہ نے کہا یا علی میں نے معاف کر دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بگننگ پہ عمل کرنا بڑا عجیب ہے. شیخ مفید نے کنگیاں بانٹیں شاگردوں میں, سید رضی اور سید مرتضیٰ کو کنگھی نہیں ملی. یہ دونوں گھر گئے, اپنی ماں سے شکایت کی کہ بھائی شیخ صاحب نے سب کو دیں لیکن ہمیں نہیں دی. ان کی والدہ آئیں شیخ مفید کے پاس, کہ شیخ مفید میرے بچوں سے کوئی ناراضگی ہے, کنگھی نہیں دی. شیخ مفید نے تعجب میں پوچھا کہ کیا آپ کے بچوں کی داڑھی اتر آئی ہے؟ غور سے سنیے گا, کہ آپ کے بچوں کی داڑھی اتر آئی ہے؟ کہاں شیخ, میرے بچے جوان ہو گئے, بالغ ہو گئے. کہ جب آپ اپنے بچوں کو لے کر آئی تھی چھوٹے تھے اور انتہائی خوبصورت تھے, میں آپ کے بچوں کو دیکھتا نہیں تھا. وہ دن آج کا دن مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ بالغ ہو گئے. اگر مجھے پتا ہوتا ان کے چہرے پہ داڑھی آ گئی تو میں کنگھی دے دیتا. لیکن فرمایا نابالغ بچہ اگر خوبصورت ہو میں نہیں دیکھتا تھا, کہیں نگاہ حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ مفید جو امام زمانہ کی توقیات کو لکھتے ہیں. اس قدر احتیاط کیا کرتے تھے تب جا کر شیخ مفید بنتے آئے. شیخ رجب علی حیات کیوں بنا جس کو امام زمانہ سلام کا جواب دیتے ہیں؟ اسی اپنی نگاہ کو بچانے کی خاطر. کہتے ہیں میں جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا. آج واقعا اپنی شادیوں کو دیکھیں کیا اہل بیت کی شادیاں ہیں, اپنے فنکشنز کو دیکھیں اہل بیت کے فنکشنز ہیں, اپنے گھروں کو دیکھیں یا وہی گھر ہیں جو سیدہ کا گھر تھا؟ نہیں ہے, عمل نہیں ہے. جب عمل نہیں پھر روکا امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ شیخ رجب علی خیات کہتے ہیں جوائنٹ فیملی تھی. ایک مرتبہ گھر خالی ہوا, کسی خاتون نے رشتہ داروں میں سے مجھے گناہ کی دعوت دی. فرماتے خالی گھر تھا, میں نے جواب دیا لیکن اس خاتون نے مجھے دھمکایا کہ اگر گناہ نہیں کرو گے ہم آپ کو بدنام کر دیں گے. کہ میں دوڑا, دوڑتا ہوا اپنے گھر کی چھت پر گیا, وہ خاتون میرے پیچھے پیچھے. اب دو ہی راستے تھے, یا گناہ کرتا یا چھت کے نیچے گرتا, اور گرتا تو مرتا. اتنا ایمان قوی تھا, کہا گناہ نہیں کروں گا مرتا ہوں تو مر جاؤں, مخالفت امام نہیں کروں گا مرتا ہوں تو مر جاؤں. ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے بسم اللہ کہہ کے چھت سے چھلانگ لگائی, جیسے زمین پہ گرنے لگا مجھے ایسے لگ رہا تھا کوئی اپنے ہاتھوں پر بٹھا کر مجھے زمین پہ آہستہ آہستہ لا رہا ہے. یہ شیخ رجب علی خیات نوجوانی کا عالم ہے. فرمایا اسی وقت میرا قلب منقلب ہوا, میں دوڑتا ہوا مسجد گیا, میرے دل نے کہا دو رکعت نماز شکرانہ پڑھو، کہے شیخ آج گناہ سے بچ گیا ہے. کہتا دو رکعت نماز شکرانہ پڑھی، لیکن یہ نماز ویسی نماز نہیں تھی جیسے پہلے پڑھتا تھا. اس میں عجیب لطف تھا، عجیب لذت تھی، بس گریا ہی گریا تھا، آنکھوں سے آنسو ہی آنسو تھے. رکوع میں جاتا تھا رکوع نہیں رکتا تھا، سجدے میں جاتا تھا سجدہ نہیں رکتا تھا. کہتا یہاں پہ جیسے نماز کے آخری سلام پر پہنچا تو میرے مولا نے مجھے جواب دیا وعلیک السلام یا شیخ. جب انسان اپنے عمل کو بچاتا ہے، ان کے بہت بڑے شاگرد تھے، جس طرح میں نے کہا امام زمانہ کی نگاہ ہے افق الاعلیٰ، یہ کل بتاؤں گا، سدرۃ المنتہیٰ تک امام کی نگاہ جاتی ہے. سدرۃ المنتہیٰ کیا ہے؟ فرمایا وہ مقام ہے جب یہ خدا معراج پر گئے تو جبرائیل رک گیا. کہ جبرائیل مجھے تنہا مت چھوڑو. کہ یا رسول اللہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں میرے پر جل جائیں. اور مولا فرماتے ہیں امام کی نگاہیں جبرائیل کے مقام سے بہت آگے تک جاتی ہیں. اور وہی مولا فرماتے ہیں ہفتے میں دو مرتبہ تمہارے اعمال میرے سامنے لائے جاتے ہیں. اگر نیکیاں ہوں میں خوش ہوتا ہوں، اگر برائیاں ہوں میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور مولا فرماتے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، پھر ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں، پھر ان کی نگاہیں اپنے شاگردوں پر ہوتی ہیں کہ شاگرد کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ان کے شاگرد آئے قبلہ، میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا. گاڑی میں جو دو تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے ان کی شکلیں انسانی تھیں، لیکن جیسے جیسے گاڑی چلنے لگی آہستہ آہستہ ان کی شکلیں بدل کر حیوانی شکلوں میں بدل گئی. فرمایا یوم تبل السرائر، یہ دنیا کا جو بدن ہے یہ خدا نے دیا، لیکن آخرت میں جو بدن ملے گا وہ آپ کے عمل کا بدن ہوگا. وہاں پہ سرائر، جو برائیاں، جو نیکیاں انسان کرتا ہے، وہ تمام تر ایک بدن میں بدل کر آپ کو دی جائیں گی. اگر گناہ کیے تو حیوانی بدن، اگر نیکیاں کی تو فرمایا نور نکلے گا چمکتا ہوا ان کے چہروں سے. فرماتے اچانک ان کے چہرے بگڑ گئے، حیوانی شکلیں بن گئی، پھر ان کے شکلیں انسانی ہو گئی. انہوں نے پوچھا قبلہ یہ عجیب منظر میں نے پہلی مرتبہ دیکھا. شیخ رجب علی خیات کہتے ہیں تو نے توجہ نہیں کی، جب تو گاڑی میں سوار ہوا تھا ان کی شکلیں انسانی تھیں، لیکن گاڑی چل رہی تھی، ایک خاتون کو انہوں نے گاڑی پر سوار کیا، وہ ڈرائیور آئینے سے اس خاتون کو نگاہ حرام سے دیکھ رہا تھا، اور وہ سب لوگ اس کو نگاہ حرام سے دیکھ رہے تھے. فرمایا جیسے وہ نگاہ حرام میں مبتلا ہوئے ان کی شکلیں حیوانی شکلوں میں بدل گئی، پھر جیسے وہ خاتون اتر گئی ان کی شکلیں انسانی بن گئی. سوال یہ ہے کہ شیخ رجب علی خیات کو پتا کیسے چلا کہ گاڑی میں یہ سارا اتفاق ہوا تھا؟ یہ غیب کی طاقت کیسے ملی؟ جو انسان اپنے اعضاء و جوارے کو بناتا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ ہم اہل بیت میں سے بن جاتا ہے، صفات خدا کا حامل بن جاتا ہے. دنیا میں ہم اسی لیے آئے کہ صفات خدا کے حامل بنے، صفات اہل بیت کے حامل بنے، ورنہ کھانا پینا اعضاء نکاح کی لذت یہ تو ساری حیوان بھی لیتا ہے. کہ ایرانی بہت بڑے عالم فرماتے ہیں اگر خدا قرآن میں یہ کہتا کہ اولئک کل انعام، کہ یہ لوگ گنہگار ہیں، یہ حیوانوں کی طرح ہے، فرماتے ہیں میں اس جملے کو برداشت نہ کر سکتا، یہ ناانصافی تھی، کیونکہ حیوان تو گناہ نہیں کرتا. لیکن خدا نے آخر میں جملہ دوسرا اضافہ کر کے تصحیح کر دی کہ بل ہم اضل، یہ حیوانوں جیسے نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں، کیونکہ حیوان کو عقل نہیں، اسے عقل ہے لیکن پھر بھی اہل بیت کی نافرمانی کر رہا ہے. مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے نفس کو بنائے، اور کوشش کیجئے کہ مختلف اسٹڈی سرکل بنائیے. ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ کم از کم، اگر آج میں سوال کروں مجمع سے کہ کتنے لوگوں کے گھر میں نہج البلاغا ہے، کتنے لوگوں کے گھر میں قبلہ؟ شاید ہی چار پانچ لوگ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مکمل نہج البلاغا کو پڑھا ہے؟ شاید ہی آپ میں سے کوئی ہو. وصیت نامہ مولا علی کا امام حسن کو کتنے لوگوں نے پڑھا؟ جنگ صفین سے لوٹتے ہوئے امام نے. بہت کم لوگ ہیں نہج البلاغا کو مانتے ہیں، لیکن بہت کم شیعہ جنہوں نے نہج البلاغا کو مکمل پڑھا ہو. قرآن کو مانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ایک مرتبہ مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا. یہ جب تک اسٹڈی سرکل نہیں بنیں گے. جاپان میں 26,000 اسٹڈی سرکل ہیں. کمیونزم کی ابتدا اسی اسٹڈی سرکل سے ہوئی. نوجوانوں کے ذہنوں میں انہوں نے اسی طرح برین واش کر کر کے ان نوجوانوں کو کمیونزم کی طرف بڑھایا. آج شیعوں کے درمیان کوئی اسٹڈی سرکل نہیں ہے. اسٹڈی سرکل مطلب کیا؟ ہفتے میں ایک مرتبہ دعائے توسل، دعائے ندبہ، حدیث قصہ کسی گھر میں رکھیے، 10 نوجوان 15 نوجوان جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر 5 ورق نہج البلاغہ کے پڑھ لیں. دو صفحے تفسیر کے قرآن کے پڑھ لیں. اس سے کیا ہوگا؟ جو آپ کی اسٹڈی بڑھے گی, آپ کی معلومات بڑھے گی, پھر معرفت بڑھے گی, اور معرفت کے ساتھ انسان کا عمل بنتا ہے. لیکن ہم دن رات دنیا کے کاموں میں ہیں, کبھی پانچ منٹ اپنے دین کو نہیں دیتے, دس منٹ اپنے امام زمانہ کو نہیں دیتے. علماء فرماتے کوشش کرو کم از کم 12 بجے نہیں تو 11 بجے, 11 بجے نہیں تو 10 بجے اگر نماز تہجد کے لیے نہیں ہو سکتے, 2 رکعت نماز تہجد پڑھو اور 10 منٹ اپنے امام کے ساتھ بات کرو. وہ امام جو آج تکو تنہا ہے, امام کی نگاہیں آپ پر ہیں اور کسی پر نہیں ہے, ان نوجوانوں پر ہیں. کہ مولا فرماتے کربلا کے تیر, کربلا کے مصائب مجھے اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا میرے چاہنے والوں کے گناہ میرے دل کو تکلیف دیتے آئے. یہ سوچ کر گناہ نہ کریے کہ اگر کربلا کے میدان میں, محشر کے میدان میں جناب سکینہ ہم سے یہ پوچھے کہ میرے بابا نے کم قربانی دی تھی, اگر جناب عباس یہ پوچھے میرے بازو کیوں کٹوائے, ایک ہی مقصد تھا نا, لے آؤ میرا بالمعروف انہا عن المنکر. آج اس مقصد کو تباہ کیا جا رہا ہے. آج وقت نہیں انشاءاللہ, کل تفصیل سے گفتگو ہوگی. معصوم فرماتے ہیں ہر مجلس سے ہم راضی نہیں ہوتے, اس مجلس سے راضی ہوتے ہیں جس مجلس سے مومن اپنے وجود میں کسی تبدیلی کا احساس کرے. حلیم کھائی, کھانا کھایا, 10 منٹ بیٹھے اور چلے گئے, اور حق جتلایا اہل بیت پہ کہ ہم نے 1 گھنٹہ آپ کی مجلس کو دیا. معصوم فرماتے ہیں ہزاروں گھنٹے دو, لیکن وہ 10 منٹ جس میں تو اپنے وجود میں تبدیلی لا دے, وہ 10 منٹ ہمارے کام کے آئے. ہزاروں کوفیوں نے یا حسین کہا, لیکن امام نے فخر کیا تو ایک حر پر فخر کیا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ. یہ جملہ یاد رکھیے کہ کہاں یا حسین کہنا اور کہاں حسین کے ساتھ رہنا, کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا, یا حسین کہنا, لبیک یا حسین کہنا, یہ بہت آسان ہے, لیکن کربلا اور میدان کارزار میں حسین کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے. صفین کے میدان میں مالک اشتر کی طرح, ابو ذر کی طرح, میں سمے تمار کی طرح, قمبر کی طرح, فضا کی طرح رہنا بہت مشکل ہے. امام فرماتے ہیں ہمارے ساتھ رہنا سیکھو, بس زبان سے کہو مت. اور یہ ذکر صلوات جو آپ کرتے ہیں, معصوم فرماتے ہیں انسان کے دلوں کو ضرب کرتا ہے. اپنے کاروبار میں, دل میں ہمیشہ کثرت سے زبان سے ذکر صلوات کریں, کیونکہ دل نرم ہوتے ہیں, قساوت قلب مٹتی ہے. آئیے سب دل کے اسی ذکر کے ساتھ چند جملے مسائل کی پڑھتے ہیں.
اللہم صلی محمد و آل محمد.
بلند اس مزدروں پریشان
عزیز و جناب عباس فرماتے ہیں جب مجھے حسین مولا سے کوئی اجازت لینی ہوتی تھی تو میں سکینہ کو وسیلہ بناتا تھا. اے خدا تجھے واسطہ
کربلا کے میدان سے مقتل کی طرف بڑی کا جیسے مقتل میں پہنچی ہر جسم کے اندر گردن موجود نہیں تھی. ایک مرتبہ کا کہو میرے پیاس بابا کہو میرے غریب الوطن بابا. ایک مرتبہ ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیا الیا جیسے بابا کے سینے پہ سوئے. ایک مرتبہ روکے کا بابا تو نے تو کہا تھا یتیم کے گال کے بوس لیے جاتے ہیں لیکن بابا ذرا میری طرف دیکھو. ارے شمر نے مجھے تماچے مارے عزیز و ظالموں نے سکینہ کے اوپر بڑے ظلم کیے. اس کی ایک وجہ بھی ہے کیونکہ پورے قافلے میں سب سکینہ سے بڑا پیار کرتے تھے. جب کوئی سکینہ کو مارتا تھا زینب کا دل بڑا دکھتا تھا. مولا سجاد بڑا گریا کرتے تھے. روایت بڑی سخت میں کبھی نہ پڑھتا لیکن میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتا تو چلے ہمارے اوپر کیسی کیسی مصیبت آئی. راوی کہتا ہے 11 محرم کا دن تھا سب بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا. کہا جب سب بیویاں سوار ہو گئیں آخر میں جناب سکینہ بچ گئی. ملعون نے حکم دیا سکینہ کو اکیلا اونٹ پہ سوار کیا جائے. فرمایا جیسے سکینہ اونٹ پہ سوار ہوئی میری بیوی زاروں
قطار ہوتی تھی بھیا سجاد مجھے اتارو مجھے ڈر لگتا ہے. امام فرماتے ہیں شبر نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. سنو کہ ملو نے کیا کیا, ایک مرتبہ حکم دیا رسیوں کے ساتھ سکینہ کو باندھا جائے. امام فرماتے ہیں یہاں اونٹ چلتا تھا یہاں سکینہ کا سینہ رگڑتا تھا, یہاں بچی فریاد کرتی تھی او میرے غریب الوطن بابا او میرے پیاسے بابا. لیکن سنو گے کیا ہوا, بی بی زینب فرماتی ہے جیسے سکینہ خون سے اتارا گیا کیا دیکھا, بچی کا کرتا خون سے رنگین ہے. ایک مرتبہ زینب نے باہوں کو پھیلایا کہا آجا حسین کی امان آجا گناہوں کو بخش دے, ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے. آج کی سب سے بڑی دعا کہ پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے, ہمیں اپنے مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما. مخصوصاً پروردگار جتنے شیعہ آل خلیفہ آل سعود کی قید میں ہیں, مخصوصاً آیت اللہ زکزکی اور آپ کے پاکستان میں بھی درجنوں شیعہ جیل میں ہیں, پروردگار بحق محمد و آل محمد جد جد ان کی رہائی عطا فرما. اگر کوئی قرضدار ہے اس کے قرضے ادا ہوں, اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے اس کے رزق میں اضافہ فرما. پروردگار ہم سب کو باعمل بنانے کی توفیق عطا فرما. تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر لیتے. پروردگار ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے, آج کا جو بم دھماکہ ہوا ہے ان کے